بطور خاص اس کے اندر ہوگی. یہ خوبصورت محل اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے لیے تیار کیے ہیں جس میں چار باتیں پائی جائیں, جس کا چار باتوں پر عمل ہو ان کو اللہ تعالیٰ ایسے محل عطا فرمائیں گے. ان میں سے پہلا عمل یہ ہے کہ ان کا انداز گفتگو نرم ہو, جب وہ گفتگو کریں تو غصے میں گفتگو نہ کریں, سخت لہجے میں بات نہ کریں, تو تڑاق سے بات نہ کریں, بلکہ نرم انداز میں, اچھے اخلاق میں, تہذیب اور سلیقے سے بات کریں. اسی کی تفصیل گزشتہ منگل کو آپ کے سامنے بیان ہوئی تھی, اور بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سب اپنا اپنا جائزہ ساتھ ساتھ لیتے رہیں, اور جس چیز کی اپنے اندر کمی ہو اسے دور کرتے رہیں. بعض لوگ بڑے عبادت گزار ہوتے ہیں, کثرت سے نوافل بھی پڑھیں گے, کثرت سے درود شریف بھی پڑھیں گے, کثرت سے تسبیحات بھی پڑھیں گے, کثرت سے تلاوت بھی کریں گے, کثرت سے دعائیں بھی کریں گے, لیکن جب بات کریں گے تو ایسا جیسے لڑ رہے ہوں, انداز گفتگو بڑا ان کا دل خراش ہوتا ہے. بات کریں گے تو غصے میں بات کریں گے, جھڑکیں گے, لان تان کریں گے, طنز کریں گے, تان و تشنی کریں گے, باتیں کسیں گے. اور ایسے کرنے والے بعض ماں باپ بھی ہوتے ہیں, بعض شوہر بھی ہوتے ہیں, بعض عورتیں بھی ہوتی ہیں, ان میں بھی یہ خرابی پائی جاتی ہے. خاص طور سے عورتوں میں طنز کرنے کی, طعنے مارنے کی عادت ہوتی ہے, اور ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا, اور ان کی زبان سے یہ سانپ بچھو نکلتے رہتے ہیں, تو یہ بہت بری عادت ہے. ایسوں کے لیے یہ فضیلت نہیں ہے, یہ فضیلت ان لوگوں کے لیے جن کا انداز گفتگو نرم ہو. اس لیے ہمیں اپنے انداز گفتگو کو نرم کرنے, نرم رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے, اپنے گھر میں بھی, اپنے ملنے جلنے والوں میں بھی, اپنے دوست احباب میں بھی. حدیث میں دو عورتوں کا واقعہ آتا ہے, اور حدیث میں دو عورتوں کا واقعہ آتا ہے, ایک عورت کے بارے میں حضور سے عرض کیا گیا کہ وہ بڑی عابدہ زاہدہ ہے, بڑی عبادت گزار ہے, بڑی اللہ والی ہے, لیکن حضور وہ اپنی زبان کی بہت کڑوی ہے, یعنی اس کا انداز گفتگو اچھا نہیں ہے, وہ اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتی ہے اور ایذا پہنچاتی ہے. تو آپ نے فرمایا وہ دوزخی ہے, وہ اپنی زبان سے دوسروں کو ستانے کی وجہ سے اور تکلیف پہنچانے کی وجہ سے جہنم میں جائے گی, کیونکہ زبان سے تکلیف پہنچانا حرام ہے, نفل پڑھنا تو نفل ہے, پڑھیں گے تو ثواب ملے گا, نہیں پڑھیں گے تو ثواب نہیں ملے گا, کوئی پکڑ نہیں ہے. سارے نفلی عبادات کا یہی حکم ہے, کرو تو ثواب, نہ کرو تو کوئی پکڑ نہیں ہے آخرت میں. لیکن زبان کا خراب ہونا اور اس سے دوسرے کو ایذا و تکلیف پہنچانا یہ حرام ہے، جس سے بچنا واجب ہے، اور جو نہیں بچے گا تو آخرت میں عذاب ہوگا اور پکڑ ہوگی۔ تو یہ عورت جو تھی بڑی عابدہ زاہدہ تھی، بڑی عبادت گزار تھی، مگر زبان کی بہت خراب تھی، زبان سے وہ اپنے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتی تھی۔ تو آپ نے فرمایا وہ دوزخ میں جائے گی، وہ جہنمی عورت ہے۔ ایسے کوئی مرد ہوگا تو وہ بھی دوزخی ہوگا، جہنمی ہوگا۔ اس لیے ہمیں اپنی زبان کو صحیح کرنا بے حد ضروری ہے۔ بلا شبہ عبادت بھی کریں، بلا شبہ ذکر بھی کریں، بلا شبہ تلاوت بھی کریں، بلا شبہ دعا بھی کریں، صدقہ بھی کریں، خیرات بھی کریں، سارے نیک کام کریں، نفل بھی کریں، فرض واجب بھی کریں، مگر اخلاق بھی اچھے کریں۔ زبان کا نرم ہونا یہ حسن اخلاق کا حصہ ہے، اور زبان کا خراب ہونا بد اخلاقی کا حصہ ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے اخلاق کو بھی اچھا کرنا ضروری ہے، اور بے حد ضروری ہے، کیونکہ اخلاق کا تعلق دل سے ہے۔ جب دل درست ہو جاتا ہے تو اخلاق بھی درست ہو جاتے ہیں، اگر دل خراب رہتا ہے تو اخلاق بھی خراب رہتے ہیں۔ ظاہری اعمال کا تعلق بھی باطن سے ہی ہے، جتنا کسی کا باطن اچھا ہوگا، جتنا کسی کا باطن اجلا ہوگا، اور جتنا باطن اس کا اچھے اخلاق سے آراستہ ہوگا، ظاہری اعمال بھی اچھے ہوں گے، اور جتنا کسی کے کا دل خراب ہوگا، اس کے اندر بد اخلاقیاں ہوں گی، رذائل ہوں گے، اتنے ہی اس کا ظاہر بھی خراب ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ظاہر کو باطن سے، باطن کو ظاہر سے جوڑا ہے، لہذا اخلاق میں خوش خلقی، خندہ پیشانی، انداز گفتگو نرم ہونا، یہ بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اس لیے اس کو ہمیں بطور خاص اپنانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ جہنمی اور جنتی عورت جو ہے، اس کی اس خلاصے کو یاد رکھنا چاہیے کہ دوسری عورت جو تھی وہ یہ تھی کہ وہ بہت زیادہ نفلی عبادت تو نہیں کرتی تھی، بہت زیادہ نفلی عبادت تو نہیں، فرائض واجبات تو ادا کرتی تھی لیکن نفلی عبادت زیادہ نہیں کرتی تھی، لیکن زبان کی بہت نرم تھی، جس کی وجہ سے اس کے پڑوسی اس سے خوش تھے کہ ان سے ان کے اچھے تعلقات تھے، مل کر کے خوشی ہوتی تھی اور کوئی تکلیف نہیں پہنچتی تھی، خوش اخلاقی کے ساتھ وہ ملتی تھی۔ تو باوجود زیادہ نفلی عبادت نہ ہونے کے، اس کے بارے میں آپ نے فرمایا ہی فی الجنہ، یہ جنت میں جائے گی، یہ جنتی عورت ہے۔ تو اس حدیث میں فرمایا کہ یہ جو بالا خانے ہیں، اوپر والی منزل ہے، مراد اس سے عظیم الشان محل ہے، کہ اللہ تعالیٰ ان کو عظیم الشان محل جو عطا فرمائیں گے، جو جس کے اندر خاص خوبی یہ ہوگی کہ اندر سے باہر، باہر سے اندر دیکھ لو۔ اس میں ایک عمل یہ ہے، جن کو یہ محل ملے گا ان کا ایک عمل یہ ہے کہ وہ زبان کے بہت میٹھے ہوتے ہیں، اور دوسرا عمل بدلایا کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلاتے ہیں۔ اب ہمارے معاشرے کے اندر کھانا کھلانے کی بھی مختلف صورتیں پائی جاتی ہیں اور رائج ہیں، بعض جائز ہیں، بعض ناجائز ہیں، لہذا اب اپنا اپنا ہم جائزہ لے۔ اسی کے لیے میں تھوڑی سی تفصیل کھانے کی عرض کروں گا۔ حدیث شریف میں جو کھانا کھلانا ہے وہ مال حلال سے، شریعت کے مطابق اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کھلانا ہے، جس میں اپنی اولاد کو کھلانا بھی آ گیا، اپنے بیوی بچوں کو کھلانا بھی آ گیا، اپنے بہن بھائیوں کو کھلانا بھی آ گیا، اپنے دوست احباب کو کھانا کھلانا بھی آ گیا، چاہے وہ باقاعدہ دعوت کی شکل میں ہو یا بغیر دعوت کی شکل میں ہو، عزیز و اقارب کو کھلانا بھی آ گیا، عام مسلمانوں کو کھلانا بھی آ گیا، غریبوں کو کھلانا بھی آ گیا، یہ سب ہو مگر تین باتیں ہوں، ایک تو حلال، مال حلال ہو، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو، ادائے حقوق کی نیت سے ہو کہ بھئی میرے ذمہ ان کا حق ہے لہذا مجھے اس لیے کھلاتا ہوں، مہمان کا اکرام ہمارے دین کا اندر اس کی اہم تعلیم ہے، تو مہمان کا اکرام میں اس کو کھانا کھلایا جا رہا ہے، اب مہمان چاہے تھوڑی دیر کا ہو یا بہت دور سے آیا ہو یا بہت قریب سے آیا ہو، مال حلال ہو، نیت اللہ تعالیٰ کی رضا کی ہو اور رسم و رواج کے طور پر نہ ہو، شریعت کے مطابق ہو، تو جتنا بھی کھلانے کی یہ صورتیں یہ سب ٹھیک ہیں، ان سب میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کی بھی نیت کریں گے تو یہ فضیلت بھی انشاءاللہ ملے گی. لیکن بعض صورتیں ایسی ہیں جو کہ ناجائز ہیں، جیسے مال حرام سے کسی کی دعوت کرنا، مال حرام سے تو صدقہ بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول نہیں ہے، تو بعض لوگ حرام مال سے غریبوں کو بھی کھانا کھلاتے ہیں، دوستوں کو بھی کھانا کھلاتے ہیں، عزیزوں کو بھی کھانا کھلاتے ہیں، تو غریبوں کو بھی کھانا کھلاتے ہیں، بہت ساری اس کی بھی صورتیں رائج ہیں. تو مال حرام سے کھانا کھلائے گا تو وہ تو حرام ہے، جیسے خود کھانا جائز نہیں دوسرے کو کھلانا بھی جائز نہیں، چاہے خیرات کے طور پر کھلائے، اس میں تو خیرات کرنا بھی اللہ تعالیٰ کے مقبول نہیں ہوتا. تو مال حرام سے، اور آج کل مال حرام کا بڑا شیوع ہے اور بہت زیادہ مال حرام کھانا کھلانا پھیلا ہوا ہے، حلال آمدنی نہیں ہے یا برائے نام ہے، غالب آمدنی حرام کی، جس کو اوپر کی کمائی کہتے ہیں، تنخواہ تو تھوڑی ہے لیکن رشوت بہت زیادہ لی جاتی ہے، رشوت جو ہوتی ہے وہ حرام ہوتی ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ رشوت لینے والا دینے والا دونوں جہنمی ہیں، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار او کما قال. تو یہ رشوت جو ہوتی ہے حرام ہوتی ہے، ہر حال میں اس کا لینا حرام ہے، دینے والا تو مجبوری میں اگر دے تو اس کے لیے گنجائش ہوتی ہے بعض صورتوں میں، ورنہ دینا بھی حرام لینا بھی حرام. اب اس رشوت کے پیسے سے کھانا بھی حرام، کھلانا بھی حرام، پینا بھی حرام، کھلانا بھی حرام، پہننا بھی حرام، پہنانا بھی حرام، خود بھی حرام اور بچوں کو بھی کھلائے تو ان کو بھی حرام. تو یہ ایک رشوت کے پیسے لینا دینا کتنا عام رواج ہے. اسی طریقے سے سود، اللہ تعالیٰ اس سود کو ہمارے ملک سے ہمیشہ کے لیے ختم فرمائے. سود بھی حرام ہے، لینا بھی حرام ہے، دینا بھی حرام ہے، اور چوری ڈاکہ یہ بھی حرام ہے، چھینا جھپٹی یہ بھی حرام ہے، کسی کی زمین پہ قبضہ کر لینا، کسی کے پیسے پہ قبضہ کر لینا، کسی کے مکان پہ قبضہ کر لینا، کسی کی دکان پہ قبضہ کر لینا، کسی کے پلاٹ پہ قبضہ کر لینا، یہ بھی ہمارے یہاں عام ہے اور یہ بھی حرام ہے، اور حرام کی آمدنی بھی حرام ہے، اور حرام کے اندر اس قدر نحوست ہے اللہ بچائے کہ اگر مال حرام کا ایک لقمہ بھی حلق سے نیچے اتر جائے تو 40 دن تک نہ فرض قبول ہوتے نہ نفل قبول ہوتے نہ دعا قبول ہوتی، نہ فرض قبول ہوتے نہ نفل قبول ہوتے نہ دعا قبول ہوتی، حرام کھانے والے کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی، نفلی عبادات بھی اسے قبول نہیں ہوتی، فرض واجب عبادات بھی اسے قبول نہیں ہوتی، کتنا بڑا نقصان ہے، اللہ بچائے اللہ بچائے، اس کی عبادات بھی قبول نہیں ہوتی، چاہے کتنی عبادت کرے اور لیکن حرام کھائے گا تو اس کی عبادات میں عبادت قبول نہیں ہوں گی. تو یہ اس سے اگر کوئی مال حرام سے دعوت کرے گا تو چاہے وہ دعوت چھوٹی کرے یا بڑی کرے، گھر والوں کو کھلائے، بہن بھائیوں کو کھلائے، عزیز و اقاربوں کو کھلائے، دوست احبابوں کو کھلائے، بس وہ حرام ہے، ناجائز ہے، اس سے بچنا ضروری ہے اور واجب ہے. ایک تو یہ صورت ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ ہے تو حلال مال، ہے تو حلال مال، مگر نیت یہ ہے کہ میں اس لیے کھلا رہا ہوں تاکہ میرا نام روشن ہو، جس کو کہتے ہیں ریاکاری، دکھاوا اور نام و نمود. یہ ہمارے معاشرے بہت ہوتا ہے، یہ ہمارے معاشرے بہت ہے. دو موقع پر خاص طور سے، ایک جب کسی کا انتقال ہو جائے تو پھر جو دعوت ہوتی ہے وہ دکھاوے کے لیے بھی ہوتی ہے. ہم تو اس لیے کہتے ہیں بھائی ہم نے کھایا ہے تو کھلانا بھی، یہ تو ہو گیا ادلا بدلا. ادلا بدلے کی نیت سے بھی کھلانا ناجائز، یعنی کوئی اس لیے دعوت کرتا ہے کہ بھائی اس نے کی تھی تو میں بھی کر رہا ہوں، اس نے وہ نہ کرتا تو ہم بھی نہ کرتے. لہذا انتقال کے موقع پر یا خوشی کے موقع پر جو کھانا کھلایا جاتا ہے اس کے اندر یہ بات بھی پیش نظر ہوتی ہے. ایک تو نام و نمود دکھاوا بعض دعوتوں کے اندر ہوتا ہے، تو ریاکاری حرام ہے اور یہ شرک خفی ہے. لہذا مخلوق کو دکھانے کے لیے یا مخلوق میں نام روشن کرنے کے لیے، یا کم از کم اس سے کہ بھائی اگر ہم نہیں کھلائیں گے تو ہماری ناک کٹ جائے گی. یہ جو ناک کٹ جانے کا مطلب ہے، اس کا مطلب یہ دکھاوے کے لیے کھلا رہا ہے کہ بھائی اگر ہم نہیں کھلائیں گے تو لوگ کہیں گے لو بھائی کھا تو، کھانا تو جانتا ہے کھلانا نہیں جانتا، کھانا تو جانتا ہے کھلانا نہیں جانتا. اس لیے دعوت کر رہا ہے تاکہ ناک کٹنے سے بچ جائے، یعنی ذلت اور رسوائی سے ہم بچ جائے. تو یہ تو اللہ کے لیے کھلانا نہیں، یہ تو دکھاوے کے لیے ہے. یا پھر ادلا بدلا پیش نظر ہوتا ہے کہ اس نے کھلایا تو ہم بھی کھلا رہے، اس نے ہمیں اپنی دعوت میں بلایا تو ہم بھی بلا رہے، اس نے تو ہمیں کہیں بلایا نہیں ہم کیوں بلائے. تو یہ ادلا بدلا یا اس طرح سے بھی دعوت کرنا صحیح نہیں ہے، کھانا کھلانا بھی درست نہیں ہے. اور تیسری صورت یہ ہوتی ہے جو زیادہ تر انتقال کے موقع پر ہوتی ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ یہ بات بالکل واضح ہے کہ دعوت خوشی کے موقع پر ہوتی ہے. کسی کی شادی ہوتی ہے تو ولیمے کی دعوت کرتا ہے، ولیمہ جو ہے یہ نکاح کی خوشی میں دعوت ہوتی ہے. ایسے ہی کسی کے بچہ پیدا ہوتا ہے تو عقیقے کی دعوت بعض لوگ کرتے ہیں، وہ خوشی کے لیے ہوتی ہے. کسی کے بچہ حافظ ہو جاتا ہے یا عالم ہو جاتا ہے تو وہ خوشی میں دعوت کرتے ہیں. تو خوشی جو ہوتی، دعوت جو ہوتی ہے عام طور خوشی کے موقع پر ہوتی ہے. شریعت میں غمی کے موقع پر کوئی دعوت نہیں ہے، بلکہ غمی کے موقع پر دعوت ممنوع ہے. غم کے موقع پر دعوت جو ہے دعوت کرنا ممنوع ہے، کیونکہ کسی کا انتقال ہونا یہ غم کی بات ہے، یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے. جب خوشی کی بات نہیں تو اس کے موقع پر کوئی دعوت نہیں ہے. لیکن ہمارے یہاں ہے، ہمارے معاشرے میں غم کے موقع پر دعوت ہے، وہ تیسرے دن کی دعوت ہے کہ تیسرے دن باقاعدہ میت والے، تیسرے دن اہل میت وہ زبردست دعوت کریں گے خاندان کی اور برادری کی، پورے محلے والوں کو بلائیں گے اور ان کو کھلائیں گے. اسے خیرات کہتے ہیں، بعض جگہ اسے خیرات کہتے ہیں اور بعض جگہ اس کو کڑوی روٹی کہتے ہیں. کڑوی دعوت کھا لو، کڑوی اس لیے کہ غم کی وجہ سے کر رہے ہیں، اس لیے اسے کڑوا بھی کہتے ہیں، کرتے بھی ہیں. اب اس کے اندر سارے خاندان کو، دوستوں کو، احباب کو، عزیز و اقارب کو تیسرے دن میت والے زبردست دعوت کرتے ہیں، اور دعوت کر کے پھر سب کو کھلا کر کے اس کے بعد پھر کام دھندا شروع کرتے ہیں. تین دن تک ایک تو بیٹھنے کی پابندی کہ تین دن تک چاہے ضرورت ہو یا نہ ہو، بس ان کو تین دن بیٹھ کر گھر میں پورا کرنا ہے. تین دن کی پابندی بھی غلط ہے. اصل تو بات اتنی ہے کہ اہل شہر کے لیے تین دن تک تعزیت کرنے کی اجازت ہے، لیکن اس کے لیے اہل میت کو بیٹھنے کا حکم نہیں ہے کہ وہ باقاعدہ تین دن تک ضرور بیٹھیں، بلکہ میت کو دفنانے کے بعد اپنے کام میں لگیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہی ہوتا تھا کہ میت کو دفنانے کے بعد لوگ اپنے اپنے گھروں کو اپنے اپنے کاموں میں جا کے لگ جاتے تھے، میت والے بھی اپنے کام میں جا کے لگ جاتے تھے. اب جو تعزیت نہیں کر سکے وہ جہاں پر وہ ہوتے تھے وہیں جا کر کے تعزیت کر لیتے تھے. مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئے تو وہاں تعزیت کر لی، کہیں اور بازار میں ملے، اپنی دکان پہ ملے، اپنی جائے ملازمت پہ ملے، وہاں جا کر کے تعزیت کر لی. تین دن تک لازماً بیٹھنے کا کوئی رواج نہیں تھا. یہ بعد میں ہمارے یہاں رواج ہوا ہے، یہ کہ ہمارے یہاں 3 دن تک بیٹھنے کو ضروری سمجھا جاتا ہے اور کام دھندا ہوتے ہوئے بھی اور ضروری کام کے ہوتے ہوئے بھی 3 دن تک نہیں بیٹھ دکان نہیں کھول سکتے، ڈیوٹی پہ نہیں جا سکتے، صبح شام پہ بیٹھے رہیں گے اور تیسرے دن کا انتظار کرتے ہیں کہ 3 دن پورے ہوں تو پھر دعوت ہو، اور پھر دعوت ہو تو پھر ہماری جان چھوٹے اور چھٹی ملے ہمیں اس مصیبت سے، پھر جا کر کے یہ ہوتا ہے۔ تو اس میں تیسرے دن دعوت کرتے ہیں، اس کا نام ہے تیجا، یہ ناجائز دعوت ہے، چاہے مال حلال سے کوئی کرے۔ اس لیے کہ ایک تو دعوت خوشی کے موقع پر ہوتی ہے، یہ ہم غمی کے موقع پر دعوت کر رہے ہیں جو کہ ناجائز ہے، اور بھی بہت ساری وجوہات علماء کرام نے اس کے نام بیان فرمائے ہیں۔ بعض مرتبہ اس دعوت کے اندر نابالغ بچوں کے پیسے بھی ہوتے ہیں، کیونکہ ورثہ کے اندر نابالغ بھی ہیں، نابالغ لڑکیاں بھی ہیں، نابالغ لڑکے بھی ہیں، لیکن جو بالغ مرد ہیں وہ یہ دعوت کرتے ہیں میت کے پیسوں سے۔ میت کے پیسوں ہیں، میت کے پیسے تو ورثہ کے ہیں، ان میں تقسیم کرنا واجب ہے، اور ان کی اجازت کے بغیر دعوت میں خرچ کرنا ناجائز ہے۔ بالغان کی بھی اجازت کے بغیر ناجائز، اور نابالغ بچوں کو تو ہے ہی، اس طرح سے خرچ کرنا ناجائز۔ تو یہ اس میں بڑی خرابیاں ہیں، اس بنا پر یہ جو تیجے کی دعوت ہے یہ بھی ناجائز ہے۔ ایسے اس کے بعد 40واں کرتے ہیں، 40ویں بھی یہی خرابیاں ہیں، اور اس کے اندر بھی یہ دھوم دھام سے دعوت ہوتی ہے، سارے خاندان کی برادری کی دعوت ہوتی ہے، یہ بھی ناجائز ہے۔ پھر سال میں جس کو برسی منانا کہتے ہیں وہ بھی ناجائز ہے، جب ایک سال گزر جاتا ہے تو جیسے لوگ سالگرہ مناتے ہیں، اور وہ بھی ناجائز ہے، سالگرہ منانا بھی ناجائز ہے۔ تو سالگرہ ہوتی ہے پیدائش کے اعتبار سے کہ جب ایک سال پورا ہو گیا تو آپ دعوت کریں گے، پھر 2 سال ہو گئے تو پھر اب ہر ایک سال ہونے پر دعوت ہوتی ہے، کہیں ہوتی ہے، کہیں چھوٹی ہوتی ہے، کہیں بڑی ہوتی ہے، یہ بھی غلط ہے۔ اور ایک مرنے کی وجہ سے ہوتی ہے کہ فلاں تاریخ کو فلاں شخص کا انتقال ہوتا ہے، ایک سال ہو گیا آپ دعوت کرو، اب سارے جمع ہوں گے، پھر غم منائیں گے، اور پھر اس کے نتیجے پھر دعوت ہوگی۔ اب یہ دعوت ہے ہمارے یہاں رائج ہیں بالکل، اور اچھے خاصے نیک نمازی بھی یہ گناہ کرتے ہیں اور یہ دعوتیں کرتے ہیں، کھاتے ہیں، کھلاتے ہیں، بچتے ہیں۔ بھی بچنا ضروری ہے، ناجائز سے بچنا تو ضروری ہے۔ تو یہ چند مثالیں میں نے بتائی ہیں، جو اسی طرح جہاں ادلا بدلے کے ہو وہاں پر بھی اس گناہ ہے، کیونکہ ادلا بدلا اچھا نہیں ہے، برا ہے، لہذا عدل بدلی کی نیت سے بھی دعوت کرنا مذموم ہے اور برا ہے۔ تو شادی کے موقع پر بھی کچھ دعوتیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ بڑی لازمی سمجھی جاتی ہیں، اور جو نہ کرے اس کو برا بھلا کہا جاتا ہے۔ تو بھئی یہ ناجائز دعوتیں جو شریعت کے خلاف ہوں اور ناجائز، اور ناجائز رسم کے طور پر ہوں، ان سے بھی بچنا چاہیے۔ بس پہلے نمبر پہ جو میں نے بتایا ہے کہ مال حلال ہو، نیت اللہ تعالیٰ کی رضا کی ہو، دکھاوے کی نیت نہ ہو، ادلے بدلے کی نیت نہ ہو، ناجائز رسم و رواج کے طور پر نہ ہو، شریعت کے مطابق ہو، اس کی یہ فضیلت ہے، اور بہت بڑی فضیلت ہے۔ تو یہ دوسرا عمل ہو گیا، اور تیسرا عمل یہ ہے کہ وتابع سیام کہ پیدر پہ روزے رکھے، اس سے مراد ہے کثرت سے روزے رکھنا، مراد نفلی روزے۔ تو رمضان شریف کے روزے تو فرض ہیں، وہ تو ہر مسلمان مرد عورت کو رکھنے ہی چاہیے، اس کے علاوہ جیسے شوال کے 6 روزے ہیں، اور محرم کے 2 روزے ہیں، اور شعبان کا 1 روزہ ہے، ذی الحجہ کے 9 روزے ہیں، اور حضرات محدثین نے اس کی تشریح میں یہ فرمایا ہے کہ کم از کم مہینے میں ایام 20 کے روزے رکھا کریں۔ ایام 20 معنی کے معنی وہ دن جنہوں میں چاند کی روشنی پھیلی ہوئی ہوتی ہے، اور وہ 13, 14, 15 ہے، یہ تین دن ہیں۔ 3 دن اگر کوئی ہر مہینے روزے رکھے تو اس کو ایسا ثواب ملے جیسے سارے سال اس نے روزے رکھے، جس نے سارے سال روزے، کیونکہ ہمارے دین میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے یہ ضابطہ مقرر فرمایا ہے کہ جو مسلمان مرد عورت کوئی نیک کام کرے گا تو کم سے کم اس کو اس کا 10 گنا ثواب ملے گا، کم سے کم اس کو 10 گنا ثواب ملے گا۔ تو جب مہینے میں 3 روزے رکھے گا تو مہینہ 30 دن کا ہوتا ہے عام طور پر، لہٰذا 10 سے ضرب دیں گے 30 روزے ہو گئے، یعنی تین روزے رکھنے پر 30 روزوں کے برابر انشاءاللہ تعالی ثواب ملے گا. تو اس طرح سے ہر مہینے کوئی پابندی کرے گا تو سارے سال اس کو روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا. جیسے رمضان شریف کے بارے میں یہ فضیلت بتائی جاتی ہے کہ جو آدمی رمضان شریف کے مہینے کے روزے رکھے اور پھر 6 روزے شوال کے رکھے تو ہوگا 36, 10 سے ضرب دو تو ہوگا 360. تو 360 تمام سال کے پورے دن ہوتے ہیں, تو پورے سال روزے رکھنے کی فضیلت مل جاتی ہے. تو اس طرح سے جو روزے رکھے گا تو اس کو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی یہ مرتبہ یہ مقام. لیکن یہ یاد رکھیں کہ اگر کسی کے ذمے روزے قضا ہیں تو وہ پہلے روزے قضا رکھے. خواتین کے ذمے رمضان شریف میں قدرتی عذر کی بنا پر کچھ روزے قضا ہو جاتے ہیں, اگر ان کے روزے قضا ہیں تو وہ نفل نہ رکھیں, پہلے قضا روزے رکھیں. ایسے بعض مردوں کے روزے قضا ہو جاتے ہیں بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے, تو اگر کسی کے ذمے روزے قضا ہوں تو وہ پہلے قضا روزے رکھے, بعد میں نفل روزے رکھے. اور چوتھا عمل یہ ہے کہ جب لوگ سوئے ہوئے ہوں تو یہ نماز پڑھیں. مراد تہجد کی نماز ہے, کہ تہجد کی نماز کے بڑے فضائل ہیں اور بڑے فوائد ہیں, اور احادیث میں اس کے بڑے فضائل آئے ہیں. اور اب آج کل الحمدللہ راتیں کافی بڑی ہو گئی ہیں, آج کل 5 بجے بھی کوئی اٹھ جائے تو آرام سے تہجد پڑھ سکتا ہے. 4:45 بجے اٹھ جائے, 5 بجے اٹھ جائے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ رات کو جلدی سوئے آدمی, رات کو کھانا بھی کم کھائے, پانی بھی کم پیے, جلدی بھی سوئے, اور سورہ کہف کی آخری آیتیں پڑھ کر سوئے. الارم بھی زوردار لگا کر کے سوئے, الارم بھی اور اپنے سے زیادہ دور رکھے سوئے, ورنہ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ الارم سے آنکھ کھلی اور بند کر کے پھر سو گئے, فجر کے بعد آنکھ کھلی. تو دور رکھے گا تو آنے جانا تو پڑے گا نا اس کو بند کرنے کے لیے, تو بند کر کے پھر بستر پہ نہائے, سیدھا وضو کرنے کے لیے جائے, تب انشاءاللہ تعالی پھر جب تین کام جب ہو جاتے ہیں تو شیطان کا اثر جو سلانے کے لیے دم کرتا ہے وہ اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے. ایک تو اللہ کا ذکر کرنے سے, دوسرے وضو کرنے سے, تیسرے نماز پڑھنے سے. جب تین نمازیں تین عمل ہو جاتے ہیں تو شیطان کا جو اثر تھا وہ ختم ہو جاتا ہے اور آدمی صبح تر و تازہ اٹھتا ہے پھر. تو یہ چار عمل جو آدمی کرے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ یہ محل عطا فرمائیں گے. اس ایک محل کی ہم حقیقت کا یہاں اندازہ نہیں کر سکتے. جنت ہی کے بارے میں حدیث میں یہ ہے کہ اگر کوئی جنتی آدمی دنیا میں جھانک لے تو چاند اور سورج کی روشنی ایسی مدھم ہو جائے جیسے ستاروں کی روشنی ہوتی, جیسے چاند کے آگے ستاروں کی روشنی بالکل مدھم نہ ہونے کے برابر. دیکھو نا دن میں سورج نکل رہا ہے, ستارے غائب تھوڑی ہو گئے, ستارے تو اپنی جگہ پر موجود ہیں, لیکن سورج کی روشنی کے آگے معلوم ہی نہیں ہوتا, بلکہ سب کہتے ہیں ستارے چھپ گئے, ستارے چھپ گئے, یعنی ان کی روشنی جو ہے سورج کے مقابلے میں مدھم پڑ گئی کہ اب نظر ہی نہیں آ رہے, اندھیرا ہوگا تب نظر آئیں گے وہ. ایسی 14ویں رات میں ستاروں کی روشنی کم ہو جاتی ہے اور چاند کی روشنی پھیل جاتی ہے. تو جنت میں ایک آدمی اگر دنیا میں جھانکے تو حدیث میں یہ آیا کہ اس کی روشنی اتنی ساری دنیا روشن ہو جائے, اور روشن ہونے کی بنا پر ایسا روشن ہو جائے جیسے سورج کی روشنی میں ستارے غائب, ایسی چاند سورج کی روشنی غائب, اتنی زبردست. اور جنت کی کوئی عورت جو ہے اگر اس کو دنیا میں دیکھ لے تو ساری دنیا روشن ہو جائے اور اس کے خوشبو سے پورا عالم بھر جائے. جب ان کا یہ حال ہے تو جنت کا کیا حال ہوگا؟ تو وہی جنت ملنا کوئی معمولی نعمت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے اور ان چاروں کاموں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم لك الحمد لا نسي ثناءنا عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد لا نسي ثناءنا عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وعفو عنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي، إنك على كل شيء قدير يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفیہ اعلانیہ سارے گناہ معاف فرما. یا اللہ ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفیہ اعلانیہ سارے گناہ معاف فرما، اور ہم سب کو اپنی مرضیات پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اس حدیث شریف میں جو چار اعمال بیان کیے گئے ہیں، یا اللہ ہم سب کو ان پر عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو ان پر عمل کی توفیق عطا فرما، اور اپنی رحمت سے اپنی رضا اور جنت الفردوس عطا فرما. یا اللہ اپنی رضا اور جنت الفردوس عطا فرما، ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے پناہ عطا فرما، اور خاتمہ ہم سب کا خاتمہ کامل اور خالص ایمان پر فرما. اللهم انا نسالك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله. اللهم انا نسالك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله. اللهم انا نسالك من الخير كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم. يا ارحم الراحمين تمام بیماروں کو صحت عطا فرما. یا ارحم الراحمین چکن گونیا کی وبا کو ہم سے دور فرما، چکن گونیا کی وبا کو دور فرما. جتنے اساتذہ طلبہ طالبات کارکنان محبین مخلصین اس میں مبتلا ہیں یا دیگر بیماریوں کے اندر مبتلا ہیں، سب کو صحت عطا فرما. یا اللہ سب کو صحت عطا فرما اور عافیت دارین عطا فرما. فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، ہر جہت سے ان کی مدد فرما، ہر حال میں ان کو کامیابی کامرانی عطا فرما. مجاہدین فلسطین کو فتح مبین عطا فرما، مجاہدین فلسطین کو فتح مبین عطا فرما. یا ارحم الراحمین دنیا میں جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، سب کو یا اللہ کفار و مشرکین کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، نجات عطا فرما. جتنے مسلمان خواتین و حضرات یہ بیان سن رہے ہیں یا سنیں گے، سب کو ہر طرح کی عافیتیں عطا فرما، سلامتیاں عطا فرما، برکتیں عطا فرما، رحمتیں عطا فرما، اور ہم سب کی کامل مغفرت فرما، مکمل بخشش فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على النبي الكريم محمد وآله واصحابه اجمعين. آمين برحمتك يا ارحم الراحمين. Thank you.